بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد دین کی باتوں کا سننا اور سنانا یہ بہت سی قسموں کا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم اس سے پہلے سوال کر رہے تھے, جواب دے رہے تھے کوسچن آنسر کی شکل میں, جس کا بڑا رواج ہے امریکہ میں. یہ ایک خاص قسم ہے, اس کا تعلق تعلیم اور تعلم سے ہے, علم حاصل کرنے سے متعلق ہے. یہ چیز اس کی اصلی جگہ جو ہے نا وہ کلاسز ہیں. ضرورتاً اس کی بھی اجازت دیتے ہیں, لیکن اس کا موقع محل وہی ہوتا ہے, اس میں تفصیلات ہوتی ہیں, ترتیب ہوتی ہے. اصل اور ایک تقریریں ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں تقریریں کی جاتی ہیں. اس کا ایک خاص مقصد ہے, وہ ایک خاص قسم ہے. تقریر میں جو ہے وہ اسلام کے جو دعوے ہوتے ہیں ان کو دلیلوں سے ثابت کرنا ہوتا ہے. اصل وہ ہے, لوگوں کو کہ فرق نہیں ہوتا, نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے خلط مبحث کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں. جیسے مثلا یوں کہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا, اخلاق سے پھیلا ہے. ایک دعویٰ ہے اسلام کا ہے, اسلام کبھی بھی تشدد سے نہیں پھیلا, تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام تو جب کبھی پھیلا ہے وہ دعوت سے پھیلا ہے, اخلاق سے پھیلا ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے. تو تقریروں میں کیا ہوتا ہے, اس قسم کی باتوں کو دلیلوں سے پیش کیا جاتا ہے, ثابت کیا جاتا ہے, پروف دیا جاتا ہے. ایک قسم ہوتی ہے دین کی بات سننے سنانے کی, واعظ. واعظ میں جو ہوتا ہے وہ ابواب الرقاق ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کر کے عمل کی طرف متوجہ کرنے کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ اس کا موضوع ہے, وہ ٹاپک ہے, وہ اس کا سبجیکٹ وہ ہے. جو واعظ ہوگا اس میں وہ چیز ہوگی. ایک دعوت ہوتی ہے, عام طور پر تبلیغ والے بھی کرتے ہیں, اس کا ایک وہ ایک الگ قسم ہے. وہ واز بھی نہیں, وہ اس میں واز والا پہلو بھی غالب نہیں ہوتا, تقریر والا پہلو بھی غالب نہیں ہوتا, تعلیم و تعلم والا پہلو بھی نہیں ہوتا اس میں. اس کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی وغیرہ کا ذکر کر کے حق تعالیٰ کی بندگی کے لیے آمادہ کرنا ہوتا ہے, طلب پیدا کرنا ہوتا ہے. وربک فکبر. اور ایک قسم اور ہوتی ہے دین کی بات سننے سنانے کی, جس کو ہم مجلس کہتے ہیں. ایک تقریر ہو گئی, ایک واعظ ہو گیا, ایک دعوت ہو گئی, ایک تعلیم ہو گئی, ایک مجلس ہوتی ہے. مجلس کا موضوع ہے تربیت. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باطنی اعتبار سے ہر انسان کو روحانی ارتقاء کے لیے کچھ پروسیس ہوتے ہیں. بوڑھا ہو, جوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, عالم ہو, جاہل ہو, کوئی ہو, سب کو ضرورت پڑتی ہے. مشائخین کے یہاں عام طور پر مجلس ہوتی ہے, کیونکہ مشائخین کا موضوع تربیت ہے. مشیخت کا موضوع تربیت ہے، اس میں کوئی ایک چیز مقرر نہیں ہوتی۔ تربیت میں تو ہوتا یہ ہے کہ جتنے لوگ خالی و ذہن ہو کے طالب بن کے بیٹھیں گے، اتنی کائنڈ کی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا متکلم سے نکالے گا، اتنی قسم کی باتیں نکلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی مسائل میں چلے جائے گا، کبھی وہ ایک دوسرے انداز میں ہو جائے گا، کبھی کچھ آ جائے گا کٹاپی، کبھی کچھ آ جائے گا، کبھی کچھ آ جائے گا۔ مجلس میں سوال جواب نہیں ہوتا کبھی، مجلس میں سوال کرنا بے ادبی ہے، بہت نقصان ہوتا ہے مجلس میں سوال کرنے سے، اس لیے مشائخین کے پاس خاموش بیٹھنے کا رہتا ہے۔ جتنا زیادہ خاموش بیٹھیں گے طلب سے سنیں گے اتنا فائدہ ہوتا ہے اس میں، چونکہ وہ جب تک کنسلٹیشن نہیں ہوتا، یکسوئی نہیں ہوتی، اس پر توارد نہیں ہوتا، واردات نہیں آتے اس کو بولنے کے لیے، تو توجہ چاہیے دل کی۔ السلام علیکم۔ اور یہ تو میں نے اس وجہ سے ذکر کر دیا کہ بعض مرتبہ یہ باتوں کا فرق ذہن میں رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خیر ہم تو طالب علم ہیں، نہ تو ہم کو تقریر آتی، نہ آواز آتا، نہ دعوت آتی، نہ مجلس آتی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن یہ چیزیں ہیں، چونکہ یہ چیزیں بھی کبھی کبھی سن لینی چاہیے، ان کی بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ان کا لحاظ ہونا چاہیے، اس لیے میں نے ذکر کر دی کچھ باتیں۔ آگے آ جاؤ، آگے۔ یہاں شاید وہاں بیٹھے تھے کوئی، یہاں جی، عبد الوہاب بھی آنے کو بتا رہے تھے، ایڈریس یہاں کا معلوم ہے۔ مجلس میں مجلس تصوف پھر الگ ہوتی ہے تھوڑی سی، جو مجلس تصوف ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، دو کائنڈ ہوتی ہیں۔ مجلس تصوف کا اصل موضوع جو ہے نا وہ صفات ہیں انسان کے، نفس کی جو صفات ہیں، دل کی جو صفات ہیں، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم جس معنی میں اخلاق بولتے ہیں قرآن پاک میں، حدیث شریف میں، اخلاق اس معنی میں نہیں ہوتا، وہ الگ چیز ہے، وہ حصہ ہے اس کا۔ مطلب جب آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کو پوچھتا ہے، چائے کو پوچھتا ہے، اکرام کرتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا، لیکن اخلاق اس میں، اس کو نہیں بولتے اصل اخلاق۔ اخلاق آدمی کے اندرون کے اعضاء کو کہتے ہیں، آدمی کے باہر کے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر، آنکھ ناک کان، جسم کی جو صورت ہے، جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا نام صورت ہے، اور روح کے جو اعضاء ہیں ان کا نام سیرت ہے، اور سیرت کا نام اخلاق ہے۔ تو آدمی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کی صورت کی صورت ہوتی ہے، اور ایک آدمی کی سیرت کی صورت ہوتی ہے۔ اور آدمی اصل اللہ تعالی کے یہاں معتبر سیرت کی صورت سے ہے، صورت کی صورت سے نہیں ہے۔ یہ تو اصل آدمی کی سواری ہے، ہر انسان کو جو سواری دی گئی وہ باڈی کی شکل میں دی گئی، اس کے اندر یہ ہمارا مرکب ہے، ہم اس کے راکب ہیں، ہم سوار ہیں اس پر، ہمیں یہ سواری دی گئی کہ اس سواری کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں ادھر سامنے آ جائے، وہ جگہ بھی زیادہ ٹھنڈی ہے، اور پھر یہ کہ اب وہ ضروری نہیں ہے سرکل ہی بننا، قریب قریب آ جائیں کافی، آپ بھی ادھر آگے آ جائے، بہت ٹھنڈا ہے پیچھے، بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، فریش ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ جو پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی بتا دو تاکہ سردی نہ ہو جائے۔ ایچ می بینی خلاف آدمن نیست آدم غلاف آدمن. دیکھیں یہ جو تم دیکھتے ہو انسانیت کے خلاف جو کر رہے ہیں, انسانوں کے جسم سے جو عمل صادر ہو رہے ہیں, یہ آدمی نہیں ہوتے, یہ آدمی کا خلاف ہے. مرنا روم کا شعر ہے, وہ بھی ان کا ان کا بھی نہیں ہے. اینچے میں بھی نہیں خلاف آدمن نیست آدم غلاف آدمن, یہ آدم کا خلاف ہے. گر بصورت آدمی یکساں بودے احمد و بو جہل ہم یکساں بودے. صورت کا اعتبار نہیں ہے زیادہ, صورت پر احکام لاگو ہوتے تھوڑے, صورت کے اوپر بھی پابندی ہے, کیونکہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ صورت ہماری نہ سیرت ہماری, تو پابندی تو رہیں گی, غلامی تو رہے گی. انسان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا, فریڈم نہیں ہے. جیسے چور کو فریڈم نہیں ہوتا, ڈاکو کو فریڈم نہیں ہوتا. ڈاکو بولنے لگے بھائی فریڈم ہے یہ, میں جو چاہے کر سکتا ہوں, بولے تو ڈاکہ ڈالنے دیتے آپ اس کو. چور کو فریڈم تھوڑی ہے. مشین گن چلانے والے کو فریڈم تھوڑی ہے, اسکول میں جا کے جس کو چاہے مارو. نہیں بھائی فریڈم ہے تو جو چاہے کر سکتے, لہٰذا میں یہ کر رہا ہوں. آپ کیا بولیں گے, فریڈم نہیں ہوتا ہوں. ایسے اللہ تعالیٰ کے گورنمنٹ میں ہونے کی صورت میں کچھ پابندیاں تو لگیں گی. جیسے اس ملک کے اندر ہیں آپ, تو کچھ تو پابندیاں لگیں گی. فریڈم تو نہیں ہوتا. فریڈم ہے بول کے لال لائٹ پہ بھی جا رہے ہیں, گرین لائٹ پہ بھی جا رہے ہیں, آپ کر سکتے ایسا؟ فریڈم ہے, فریڈم ہو ہی نہیں سکتا کبھی. اس ملک میں فریڈم کا مطلب ہے بے ایمانی, دین سے فری, وہ معنی میں ہے یہ, ورنہ فری کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو صورت جو ہے وہ تو سواری ہے, سیرت جو ہوتی ہے وہ سوار ہے سر. اس کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا کہ اس کی صورت بنا کے ہو, اندرون کی صورت بنانے کی ذمہ داری ہے. تو تصوف کی جو مجلس ہوتی ہے اس کا ٹاپک وہ ہے سر. تربیت میں تو پھر تصوف کی مجلس جو ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے سلوک علمی. قادری سلسلے کا جو امتیاز ہے خاص, وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اللہ کے مخلوق کے درمیان تعلقات کو سمجھنے کی کوشش. یہ ربط القدیم بالحادث, خالق و مخلوق کے درمیان میں تعلق کیسا ہے. علم کے اعتبار سے اس چیز کا سمجھ لینا اور عمل کے اعتبار سے صفات کا اندر سے بن جانا, یہ انسانیت کی تکمیل کہلاتی ہے. اس کے بغیر انسانیت مکمل کبھی نہیں ہوگی, اور جب تک انسانیت مکمل نہ ہو اللہ کے ہاں اس کا اعتبار نہیں ہے, اور وہ جنت میں رکھے جانے کے قابل نہیں ہوگا. جنت سلیکٹڈ لوگوں کی جگہ ہے, سلیکشن ہے وہاں پہ. دنیا کے جیسا بھرتی نہیں ہے, پیدا جیسا ہو گئے وہاں ویسا نہیں ہے. چوزن لوگ ہوں گے صرف, نہیں تو وہ جہنم بنا دیں گے اس کو. سب کو اس کو اس کو ارے گرے نے تو خیرے سب کو بٹھا دیں گے, تو وہ تو جہنم ہو جائے گی پھر, وہ جنت نہیں رہے گی پھر. وہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ وہ ہوں گا جس کا علم سب سے صحیح ہوگا اللہ کے بارے میں, اور جس کا عمل صحیح ہوگا. اور عمل کا صحیح ہونا آدمی کے ظاہر کے ساتھ آدمی کے باطن پر موقوف ہے. جب تک باطن نہیں سدھرا آدمی کا ظاہر کا عمل بھی معتبر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اخلاص نہیں ہے تو بغیر اخلاص کے نماز بھی معتبر نہیں, روزہ بھی معتبر نہیں, حج بھی معتبر نہیں, صدقہ بھی معتبر نہیں, ڈونیشن بھی معتبر نہیں, تسبیحات بھی معتبر نہیں. کیوں؟ اس واسطے کے اندر گڑبڑ ہے. وہ
वो तो फैमिली के साथ आने को बोल रहे थे, आए क्या फैमिली के साथ? आए क्या फैमिली कहाँ है? अच्छा वहां छोड़ दिए, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आगे आइए, वहां पहले से बैठे हुए एक साहब वहां पे, आपने उनकी जगह ले ली। और ये हमारे दोस्त मेडिसिन से आ रहे हैं बेचारे, उनको मालूम हो गया तो मैं आ रहा हूं उनके। तो आज की मजलिस में थोड़ी इस बात की कोशिश करते हैं कि हम सुलूक इल्मी के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि हम असल में हमारा पहले से टॉपिक वो था, साथी जमा हो गए लेकिन थोड़ा सा जिक्र करते हैं, होना ही चाहिए थोड़ा सा आदमी को। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब सुलूक इल्मी पे गुफ्तगू करते थे तो जाहिर है कि जब शुरू शुरू में इस किस्म की बातें की जाती हैं तो बिल्कुल सर पे से जाती हैं, कुछ नहीं समझ में आता, बहुत पढ़े हुए होने के बावजूद कुछ नहीं समझ में आता। यानी आप हैरत करेंगे कि हम लोग आलिम बन के 13-13 साल पढ़ के मदरसे में आने के बावजूद कुछ नहीं समझ में आता था। अरबी खालिस अरबी पढ़ के आए, हदीस कुरान तफसीर सब पढ़ के आए, मगर वाली साहब की बातें सर के ऊपर से जाती थी। तो वो फरमाया करते थे कि भाई सुनाया आपको इसलिए जा रहा है कि कुछ तो आपको प्यास लगे कि है कुछ आगे की चीज भी, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। असल कमाल वही है, ये असल में मकसूद असली है शरीयत के लाने का सुलूक, जो है शरीयत के दुनिया में भेजे जाने का, यानी कुरान पाक के नाजिल होने का, अहादीस मुबारका के जरिए से अल्लाह का इल्म नाजिल होने का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद असली है ये कि इंसान की तकमील की जाए, और इंसानियत की तकमील जो होगी वो उसकी अकल के एतबार से, इल्म के एतबार से भी होगी और अमल के एतबार से भी होगी, कुव्वत इल्मिया के एतबार से, कुव्वत अकलिया के एतबार से, कुव्वत अमलिया के एतबार से। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा काम यही होता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मैं इसकी तकमील के लिए ही आया हूं, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, अखलाक के जो मकारिम होते हैं उनको मुकम्मल करने के लिए मैं भेजा गया हूं। यूं तो आप दाई हैं, यूं तो आप मुअल्लिम भी हैं, यूं तो आप मुरब्बी भी हैं, लेकिन ये मुज़क्की वाला जो मरहला होता है सबसे आखिर में होता है। यतलु अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार काम होते थे, दावत देना, फिर इल्म देना, फिर इल्म दो किस्म का देना, फिर उसके बाद उसके मुताबिक तज़किया करना। तो जब तज़किया का मरहला आता है, जब आदमी मुकम्मल होता है, ये जो तज़किया, तज़किया के असल माने साफ करने के हैं, पाक करने के हैं। पाक करना बैतबार अखलाक के होता है, पाक करना बैतबार इल्म के होता है। इल्म की पाकी क्या है? इल्म की पाकी यह है कि इल्म की जो नापाकी है वो अंदर से निकल जाए। नापाकी क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी नापाकी शिर्क है, सबसे बड़ी गंदगी, इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं होती। कुत्ते की गिलाजत तो खिंजीर की गिलाजत से भी ज्यादा गंदगी शिर्क में होती है। इन्नम अल-मुशरिकून नजस फला यक़रबु अल-मस्जिद अल-हराम बाद आमिहिम हादा, मुशरिकीन नापाक होते हैं, बैतुल्लाह में नहीं आएंगे, आज तक नहीं गए, नहीं जाते, शिर्क ऐसी नजासत है कि उसके होते हुए अगर कोई बंदा बगैर तौबा के चला गया तो वो डिसाइडेड है कि उसको कभी भी जन्नत में नहीं भेजा जाएगा, कभी भी नहीं, जगह ही नहीं है उसके लिए जन्नत में। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے. دوسری بدتمیزوں کو چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن اس کو یہ چاہ لیا ہے کہ نہیں معاف کرنا ہے؟ پابندی تو ان پر اس کی بھی نہیں ہے، اللہ کے اوپر کیا پابندی لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. وہ چاہتے تو مشرکوں کو بھی بخش دیتے، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چاہ لیا ہے کہ ان کو نہیں بخشوں گا، شرک کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ یہ اتنی گندگی ہے اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، باقی کا جوڑ نہیں ہے اس کے ساتھ. شرک کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے. شرک کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے، مخالف. توحید میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء. جتنا شرک دور ہوگا اتنی توحید آئے گی، جتنے توحید میں کمال آئے گا اتنی شرک سے نجات ملے گی. تو پھر اس کے لیول ہیں بے حساب. پیوریٹی کے اندر فرق ہوتا ہے نا، پیور سے پیور، پیور سے پیور، پیور سے پیور. اپنی گاڑیوں میں بھی ہم پیٹرول ہی ڈالتے ہیں، لیکن پلین میں جو پیٹرول ہوتا ہے پھر اور ذرا الگ ہوتا ہے. سلوک علمی میں یہی ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کو ویسے جاننا جیسے وہ ہیں. آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہیں. کیسا ہیں وہ؟ بچپن میں یاد کیا تھا جیسے کہ وہ ہیں ویسے میں نے مانا. بھئی کیسے ہیں؟ بچپن سے پچپن میں آ گیا لیکن آج تک کیسے ہیں یہ نہیں جانا، صرف یہ بولا جیسے ہیں ویسے مانتا ہوں. ارے کیسے ہیں؟ جب تک کیسے ہیں کی تفصیل نہیں آئے گی تو وہ کیسے ہیں اس سے متعلق جو گندگی ہے وہ نہیں جائے گی. نہیں جائے گی تو گندگی اندر، علم کی گندگی نہیں جائے گی، علم کی ناپاکی نہیں جائے گی. اس لیے دین کی بنیاد پاکی پر ہے. الطہور شطر الایمان. اور پاکی ظاہر کی بھی ہے، جو ہمارے پاس پاکی ہے. ویسے آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آتی رہتی ہے، سنتے رہتے آپ، پاکی کا کانسیپٹ سوائے اسلام کے کہیں پہ بھی نہیں ہے. پاکی کا کانسیپٹ سوائے اسلام کے کہیں ہے ہی نہیں. صفائی کا تو ہے، پاکی کا نہیں ہے. صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے. پھر یہ پاکی جو قلب کی ہوتی ہے، دل کی جو پاکی ہوتی ہے، جس کو میں بھی علم کی پاکی سے تعبیر کر رہا تھا، اس کو دل کی پاکی کہتے ہیں. دل کا پاک ہونا بہت ضروری. دل کی ناپاکی جو ہوتی ہے وہ توحید میں خلل سے ہوتی ہے، اس کے بعد میں گناہوں کے اثرات سے ہوتی ہے، اس کے بعد میں بدعات کے تاثرات سے ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ غفلت سے ہوتی ہے. پاکی 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 لیول ہے. اس لیے صوفیہ، اہل اللہ، مشائخین، بزرگان دین، ہم بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، بولتے ہیں اسی وجہ سے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اس کے کچھ اثرات منتقل فرمائے. عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی باتیں کریں گے تو اللہ پاک نیکی کے اثرات لائیں گے. تو بزرگوں کی باتیں کرتے رہنا چاہیے، اولیاء اللہ کی باتیں کرنا چاہیے، ان کے قصے سنانا چاہیے، ان کے واقعات سنتے سناتے رہنا چاہیے، بچوں کو سنانا، بڑوں کو سنانا، مردوں کو سنانا، عورتوں کو سنانا. ہمارے امریکہ میں ایک بات پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ بزرگوں کے قصے نہیں سنانا، قرآن و حدیث سناؤ. اس سے زیادہ بےہودگی کی کوئی اور بات نہیں ہے میرے حساب سے. تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں میں اس کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدوں کے بہت واقعات بیان کیے ہیں قرآن احادیث مبارکہ میں، بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات بیان کیے، اور قرآن پاک پورا واقعات پر ہے، مطلب قرآن پاک میں بے شمار واقعات ہیں، قرآن پاک میں بزرگوں کے واقعات ہیں، اصحاب کہف بزرگ لوگ تھے نا تبھی تو قصہ آیا ان کا، اصحاب خدود بزرگ لوگ تھے تبھی تو قصہ آیا ان کا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ تھے، عمران بزرگ تھے، اس وجہ سے قصہ آیا ان کا، آل عمران کا، پیغمبر تو عمران کے بارے میں پیغمبر تھے نہیں تھے نہیں معلوم ہے، حضرت مریم تو پیغمبر تھی نہیں، پکی بات ہے، اللہ والی تھی بس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے عابدوں کے واقعات بیان فرمائے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے لوگوں کے واقعات کیسے نہیں بیان کیے جائیں گے؟ اب آپ بولیں وہ حضور کیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بیان کیا، تو حضور کیسا بیان کریں گے؟ وہ تو بات کا قصہ ہے، یہ بزرگ حضور سے پہلے آئے گیا، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تو یہ بزرگ بنے. تو جو جس کے پاس قرآن ہی نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، دوسری کتابیں تھی، پچھلی آسمانی کتابیں تھی، ان پر عمل کرنے والوں کے واقعات جب حضور نے بیان کیے، قرآن پاک میں جب بیان کیے گئے، تو خود قرآن پر عمل کرنے والوں کے واقعات اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے واقعات کیسے نہیں سنائے جائیں گے؟ تو کس قدر غلط بات ہے جو یہ بولے کہ قرآن حدیث بولو آپ خالی، بزرگوں کو کیسے مت بولو؟ اس آدمی کو فہم نہیں ہے دین کی، دین کا ہے کیا کا. اب آپ بولیں گے کہ صاحب اگر بزرگوں کے واقعات نہیں سنائے تو کیا ہے، کیا اس سے ضروری ہے؟ تو یہ سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات عابدوں کے کیوں سنائے، کیوں سنائے جاتے ہیں واقعات؟ قرآن پاک میں واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ واقعات سنانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو بھی چیز بچوں کو بڑوں کو سکھانی ہوتی ہے وہ واقعات سے ہی سکھاتے ہیں، جتنے کارٹون بن رہے ہیں وہ اسی پہ بن رہے ہیں، جتنی گیمیں بن رہی ہیں وہ اسی کے ساتھ بن رہی ہیں، جتنے موویز بنتے ہیں وہ اسی بیس پہ بنتے ہیں، وہ تو فرضی ہے نا سارے، وہ تو یہ تو قرآن اور حدیث میں جو ہیں وہ تو فرضی نہیں ہیں، واقعی ہیں، لیکن انسانی نفسیات ہے، انسان کا مزاج ہے کہ واقعے کے ذریعے سے جو بات دماغ لیتا ہے غیر واقعے کے ذریعے سے نہیں لیتا. اصل حقیقت کو جب تک آپ واقعے سے نہیں بتائیں گے اس کا صحیح تاثر قلب پر آتا نہیں، یا زیادہ تاثر نہیں آتا، یا بیٹھ جاتا نہیں. کسی بھی مووی کی کہانی آپ ایسے بیان کرنے کو جاؤ تو ایک پیج پہ آ جاتی پوری کہانی، ایسا تھا، انہیں ایسا ہوا، اس کی ایسی دوستی ہوئی، اس کی ایسی ہوگی، لڑائی ہو گئی، اس نے اس کو مارا، انہیں اس کو مارا، سب ملا کے اس میں کیا مزہ ہے، کیا ٹیسٹ ہے اس میں؟ جب تک اس کو ڈھائی گھنٹے کی کہانی نہیں بناتے پریکٹیکل میں، اس وقت تک اس کا مزہ ہی نہیں ہے، اس کا تاثر ہی نہیں ہے. ہمیشہ واقعات کے ذریعے سے جو حقائق ہوا کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے، ان حقائق کا صحیح تأثر جو ہے نا، اور وہ صحیح کیفیت اس کی، وہ کھلا کرتی ہے اور وہ دلوں میں آیا کرتی ہے. ایک واقعہ یاد آیا حیدرآباد کے ایک بزرگ کا، میں پہلے اس کا قرآن حدیث کا ایک واقعہ، قرآن کی ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد وہی واقعہ سناتا ہوں اسی سے متعلق، دونوں میں آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعہ کیوں ہوا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، دین کہتا ہے پردہ ہونا چاہیے، قرآن بیان کرو بولے تو اتنا ہے. یہ بات واقعے میں لو آپ، حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کلیم اللہ شاہ صاحب، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے 80 سے اوپر، ایک ان کی مریدنی تھی وہ بھی 80 سے اوپر، تو وہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئی, کہنے لگی حضرت آپ بھی بوڑھے ہو گئے, میں بھی بوڑھی ہو گئی, فتنے کا تو کچھ اندیشہ اب ہے نہیں بدا ہے, تو کیوں نہ میں سامنے آ کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایسا, وہ بھی کس کے سامنے؟ شیخ کے سامنے, پیر کے سامنے. تو حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی تو بھی بوڑھی ہو گئی, میں بھی بوڑھا ہو گیا, لیکن محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت بوڑھی نہیں ہوئی اور وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. سیم بات ہے, جو مسئلہ میں نے سنایا وہ اور یہ دونوں باتیں سیم ہیں نا, لیکن دونوں کے تاثر میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. بات اصل یہ ہوتی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں ان باتوں کا ہی اثر دل میں لانا مقصود ہے, اور کوئی دوسرا مقصود نہیں ہوتا. تو بزرگوں کے واقعات کہے کے لیے کہ وہ قرآن پر عمل کیسے کرتے تھے, حدیث پر عمل کیسے ہوتا تھا, ان کا ان کی عملی زندگی کیسے ہوتی تھی, وہ کھلتی ہے حقیقت, اس کا تأثر صحیح آتا ہے. تو اس لیے مجلس کے اندر, تربیتی مجلس کے اندر ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بزرگوں کے واقعات بہت سناتے تھے, ہمارے شیخ کو ہم نے دیکھا بہت سناتے تھے, اور ایک ایک واقعے کو ہم نے 25-25, 50-50 مرتبہ بھی سنا ہے. مجھے دیں یہ واقعہ حضرت بار بار کہیں کو سناتے ہوں گے, اب سمجھ میں آتا ہے کہیں کو سناتے ہوں, کیونکہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, تاثر مقصود ہے اس کے پیچھے کا. خیر ایک بات میں کچھ بولتے بولتے دوسری طرف نکل گیا. مجلس میں ایسے ہی ہوتا ہے, آدمی ایک طرف بولتا ہے دوسری طرف نکل جاتا, ٹاپک پہ نہیں رہتا. عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں اور میری بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنی مخلوق کے ساتھ میں, یعنی ہمارا ہمارے اللہ کے ساتھ میں تعلق کیسا ہے. سب کچھ قرآن و حدیث میں ہے لیکن ذہن کبھی جاتا نہیں ہمارا, ادھر متوجہ نہیں ہوتا, چونکہ وہ ایک مستقل ہے. وہ کام خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں ربط کیسا ہے, تعلق کیسا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں عجیب باتیں کہی گئی ہیں. مثلا یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو محیط ہے, ہر چیز کو محیط ہے, وہ بکل شیء محیط, وہ ہر شے کو محیط ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط, یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات میں شک میں ہیں, ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ تو ہر شے کو محیط ہے, ہر چیز کو محیط ہے. اللہ پاک محیط ہے ہر چیز کو. اچھا میں اور آپ ایک چیز نہیں ہے, ہماری کھال ایک چیز ہے, ہمارے بال ایک چیز ہے, ہماری ہڈی ایک چیز ہے, ہماری آنکھ ایک چیز ہے, ہمارا منہ ایک چیز ہے, ہمارے کان ایک چیز ہے, ہمارے بال ایک چیز ہے, ہمارا دل ایک چیز ہے, ہمارا دماغ ایک چیز ہے, الگ الگ چیزیں ہیں سب یہ. اور آگے جاؤ ہمارا خون ایک چیز ہے, اور آگے جاؤ خون کے اندر کتنے چیزیں ہیں. اب یہ لوگ سناتے رہتے ہیں تفصیلات گز گز کے اندر. کہہ رہے کہ صاحب تم کو بچہ نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ صرف 35 ملین سپرم ہے خالی ایک ڈراپ کے اندر, 35 ملین, اس وجہ سے بچہ نہیں ہو سکتا, اس کے بعد تو 40 ملین ہونا تماشا ہے. مگر تماشا بول ہی نہیں سکتے اس واسطے کہ حقیقت ہے, وہ لوگ تو بےچارے دیکھ کے بولتے ہیں. تو 40 ملین تھنگس ہیں, وہ بھائی ہر ایک الگ الگ ہے, تبھی تو اس میں امتیاز ہے نا وہ, اور وہ ہر شے کو محیط ہے, وہ ہر شے کو محیط ہے. فون ہے, فون کو محیط ہے, تکیہ ہے, تکیہ کو محیط ہے, چادر ہے, چادر کو محیط ہے, اسپیکر ہے, اسپیکر کو محیط ہے, وائر ہے, وائر کو محیط ہے, وہ محیط ہی محیط ہے, ہر شے کو محیط ہے. قرآن پاک ہے, آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، کواکب کو، جنات کو، فرشتوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، جنگل کی مخلوق، خشکی کی مخلوق، پانی کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، فضا کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، ہر ہر مخلوق، مخلوق کے ہر ہر شے اس کو محیط ہے. اب کبھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں تعلق کیسا ہے. یہ تو ہم نے یاد کر لیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جیسے کہ وہ ہیں، لیکن کیسے ہیں وہ اس کا کبھی مذاکرہ نہیں کرتے، یا اس کو یاد نہیں کرتے، اس کا دھیان نہیں بٹھاتے. یہ بول دینے سے نہیں بڑھ جاتی چیز، اس کے اوپر بہت ہی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اس کو بٹھانے کے واسطے. اس طرح کے مضامین کو ذہن نشین کر کے بٹھانے کے لیے محنت چاہیے. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنے کا ہے، وہ یہ کہ دین کے نالج میں اور اس کے عمل میں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. جو لوگ اس پروسیس کو انجام نہیں دیتے، کبھی ان کا علم ان کے عمل میں نہیں آ سکتا. اس لیے اس زمانے کے اندر، اس زمانے کی ہپوکریسی کی بنیاد وہی ہے. نالج کی کمی نہیں ہے، جتنی نالج کی زیادتی ہے عمل کی اتنی ہی کمی ہے. کیوں؟ درمیان کا پروسیس غائب ہے، ہی نہیں. اور ہمارے بچوں کے ساتھ میں بھی یہی ہو رہا ہے، ان کو معلومات دے دے رہے ہم، خیر معلومات بھی نہیں دیتے ان کو تو، اور معلومات کے نام سے جو چیز دیتے وہ مجھولاتی ہوتے ہیں، جہالتی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ مکس معلوم دیتے ہیں، مکس معلومات جب دیتے ہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، تو اس سے تو بہتر نہیں دینا ہوتا ہے، ویسی معلومات دیتے ہیں ویب سائٹس پہ، انٹرنیٹ پہ، اس ذریعے سے معلومات لینا تو اور بھی گڑبڑ ہے. ٹی وی کے پروگرام ہیں، ان کے ذریعے سے ہم یہ پروگرام دیکھ رہے تھے. ہم اپنے بھائی تم کیوں دیکھ رہے تھے؟ اگر دیکھ رہے تھے تو پھر ہم سے کئی کو پوچھتے آ کے، پہلے انہیں پیٹ پہ آپ کے بندر بٹھاتا، انہیں کھجاتا آپ کی پیٹ کو، آپ لا کے ہماری پیٹ پہ بٹھاتے. یہ کون سی سمجھداری ہے یار؟ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں معلومات ہی گڑبڑ ہیں. جس چیز کی معلومات گڑبڑ ہیں اسے جہالت بہت بہتر ہوتی ہے. ایک بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ آسمان میں اڑ رہی سو چیز کیا ہے. دوسرے کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو شپ ہے بول رہا، وہ شپ ہے بول رہا. تو جس کو کچھ نہیں معلوم ہے تو اس کو یہ بھی، وہ انہیں زیادہ بہتر حالت میں ہے اس وقت. جو شپ ہے بول رہا ہے اس کو دو باتیں نہیں معلوم ہے. اس کو شپ کس کو بولتے ہیں اس کو بھی نہیں معلوم، اس کو کیا بولتے وہ بھی نہیں معلوم. اس وقت ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے پہلے تو، اور دیتے ہیں تو وہ اس میں جہالت ملا کے دیتے ہیں. وہ جہالت ملا کے دینا تعلیم سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو جا رہا. اگر ہم علم دیتے تو جتنا تو، اور پھر اس کے بعد جو تیسرا جو مرحلہ ہے، تربیت کا کوئی وہ نہیں ہے، نظام نہیں ہے. کمپنی دینے کا، صحبت دینے کا، عادت بنانے کا، ہیبٹس بنانے کا، عمل کے پروسیس کے لیے، عمل تک لانے کے لیے، انسانی زندگی پر عمل منطبق کرنے کے لیے، اپلائی کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے درمیان میں، ایک برج چاہیے. وہ برج نہیں، ہم نہیں تعمیر کرتے، اس کی وجہ سے زندگی میں آتی نہیں چیزوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ برج کا کام فرماتے تھے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تربیت ہے. ورنہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ شریعت پر نیچے نہیں آتی. طبیعت انسان کی، فطرت الگ ہوتی ہے، طبیعت الگ ہوتی ہے. فطرت کہتے ہیں اس استعداد خاص کو جس پر آدمی پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. لیکن طبیعت نفس کو کہتے ہیں. جیسے جیسے کھا پی کے آدمی کے اندر خواہشات بننا شروع ہوتی ہیں، اس کا جو اصل مرکز ہوتا ہے اس کا نام نفس ہوتا ہے. وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ کبھی شریعت پہ نہیں چلنا چاہتا. ان النفس لامارت بالسوء، برائی کا حکم کرنے والا ہے وہ. تو طبیعت ہماری جو ہے نا، نفس ہمارا برائی کا حکم کرنے والا ہے، نالج جو ہے نا وہ بھلائی کی تعلیم دینے والی ہے. ان دونوں کے درمیان میں ایک برج چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ ادھر آئے اور یہاں سے وہ چیز ہٹے. حق تعالی شانہ میرے دوستو بھائیوں اور میرے بزرگوں، میری بہنوں، محیط ہیں. اس کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک محیط ہے. احاطہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا احاطہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے کور کرتے ہیں. جیسے اس کے اوپر آپ ایسا یوں پکڑ لیا تو آپ نے کور کر لیا اس کو, محیط ہو. نہیں, اللہ پاک کا احاطہ ایسا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا احاطہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے بھی کور ہوتا, اندر سے بھی کور ہوتا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول ہیں, وہ آخر ہیں, وہ ظاہر ہیں, وہ باطن ہیں. یہ قرآن شریف کی آیت ہے, کوئی اور جگہ کی کوئی وہ نہیں ہے. وہ اول ہیں, وہ آخر ہیں, ہر شے کے اول وہی, ہر شے کے آخر وہی. والظاہر والباطن, ہر شے کے ظاہر وہی, ہر شے کے باطن وہی. والاول والآخر والظاہر والباطن. وہو بکل شیئن علیم, وہ ہر شے کو جانتے ہیں. وہو بکل شیئن علیم, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کو سمجھانے کے لیے ہے. اب بولیں گے اس کا اس سے سمجھانے سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو علم ہے, آپ جس چیز کو جانتے ہیں, مثلا کسی چیز کو سوچیں, آپ اپنی گاڑی کو سوچ لیں, ابھی اس کا دماغ میں لے آئیں. جب آپ دماغ میں ایک چیز لائیں گے نا, آپ اس گاڑی کے اول ہیں, آپ اس کے آخر ہیں, آپ اس کے ظاہر ہیں, آپ اس کے باطن ہیں. وہ جو دماغ میں جو گاڑی ہے, اس کے اول بھی آپ کے آخر ہیں, آپ ہی ہیں, اس کے آخر بھی آپ ہی ہیں, اس کے اندر بھی آپ ہی ہیں, اس کے باہر بھی آپ ہی ہیں. اس کا کوئی وجود آپ سے ہٹ کے نہیں ہے. آپ سے ہٹ کے کہاں ہے اس کا وجود؟ معلومات جو ہے نا, نفس ہی کے ذمن میں متعین ہے. یعنی آپ ہی ہیں جو صرف اعتبار کر رہے ہیں گاڑی کا, مگر یہ کہ وہ دماغ ہے آپ کا, کوئی اور چیز تو نہیں ہوتی نا. وجود ذہنی جو ہوتا ہے, ذہنی جو وجود ہوا کرتا ہے, وہ باہر نہیں ہوا کرتا. وجود خارجی الگ چیز ہے, وجود ذہنی الگ چیز ہے. وجود ذہنی میں نفس ہی ہوتا ہے, آدمی ہی ہوتا ہے. وہ بول رہا ہے وہ گاڑی, بلکہ وہ گاڑی ہوتی نہیں, وہ نہیں ہے وہ. چونکہ اس کے جو اگر گاڑی کا ایک پہیا بھی اس کے دماغ میں آیا تو نہیں رہیں گا نا وہ, ایک نٹ آ گیا تو بھی نہیں رہیں گا وہ, تو وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, وہی ہے بندہ. علم ایک عجیب چیز ہے, اس کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے بڑے حقائق کھولے ہیں. یہ کتاب ہے پوری, یہ کہ وہ بھی کل شہین علیم. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بھی کل شہین علیم, اس کو بولنے کے واسطے پوری زندگی چاہیے, اتنا زیادہ ہے اس میں. چونکہ فرما ہوا اول والآخر والظاہر والباطن, وہو بکل شیء علیم, ہر شے کو جانتے ہیں. تم جاننے کے ذریعے سے اللہ کی اولیت اور آخریت اور ظاہریت اور باطنیت کو سمجھ سکتے ہو. چونکہ جاننے میں یہی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے مولانا تھے, تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے آنے کی خواہش ظاہر کی, میں لے کے گیا ان کو ملانے کے لیے. تو وہ بہت قابلیت والے آدمی تھے, سوالات بھی بہت کرتے تھے, پوچھتے بھی تھے. تو خیر ہم لے کے گئے, میں خود ہی لے کے گیا تھا ان کو ملانے کے لیے. پھر تھوڑے سے اکرام میں وہاں کے کچھ بسکٹ وسکٹ اٹھا لیے, چائے وائے بنوا لی گھر میں. تو انہوں نے جو ہے حضرت سے کہا کہ ملاقات کے بعد کہ کچھ پوچھ سکتا ہوں حضرت؟ ہاں پوچھئے. تو بولے احاطے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. بڑے مفسر ہیں, ابھی بھی آیات ہیں. احاطے کا مطلب, انہیں تفسیر پڑھاتے تھے, یعنی کہ احاطے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ پاک محیط ہیں. احاطہ کیا ہوتا ہے؟ بس جناب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سنا تو ان کو جوش آ گیا, غصہ آ گیا. اب ہم سوچ رہے یار یہ غصے کی کیا بات ہے, بیچارہ پوچھ رہا ہے, آپ سے اجازت لے کے پوچھا, آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے تھا, آپ کو برا ماننے کی. ہمارے دماغ میں 50 خیالات آ رہے ہیں, بیچارے پہ کیا تاثر پڑے گا. انہوں نے بولے گا کس کے پاس لے کے آیا جاتا, آپ کس سے ملا ہے. ہمارا دماغ یوں کھیل رہا ہے. اب حضرت آ گئے جلال میں, بزرگوں کی باتیں اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا. بعض ان کو دیکھا گھور کے, ایک دم آنکھیں لال ہو گئی والد صاحب کی. اس کے بعد میں پانی پی رہے تھے چائے سے پہلے جو پانی ہوتا ہے وہ پانی لیے بسکٹ پہ ڈال دیے عثمانیہ بسکٹ پہ, عثمانیہ بسکٹ ہی لے کے گیا تھا وہیں تباہ, اس کے اوپر ڈال دیا. بولے پانی کہاں گیا بتاؤ. اب بسکٹ ہے نرم بسکٹ رہتے, عثمانیہ بسکٹ پہ پانی ڈالے تو کیسے رہتا ہوں. پانی کہاں گیا بتاؤ. تو بس پانی اندر بھی ہے باہر بھی ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی سب پانی چ پانی ہے وہاں پہ. بس اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ ہر لطیف چیز ہر کثیف چیز کا ایسے ہی احاطہ کرتی ہے. یہ فرمایا ہر لطیف چیز, پانی لطیف ہے نا اس کے مقابلے میں, پانی لطیف ہے بسکٹ کے مقابلے میں. فرمایا لطیف چیز کثیف چیز کا احاطہ ایسے ہی کرتی ہے, اس کے اوپر بھی اس کے اندر بھی اس کے نیچے بھی اس کے باہر بھی, کوئی جگہ چھوٹے گی نہیں. نہیں بول سکتے آپ کہ کہیں پانی نہیں ہے. بلکہ فرمایا ہر لطیف چیز ہر کثیف چیز کا ایسے ہی احاطہ کرتی ہے. اب یہ پانی جیسی, حالانکہ پانی میں کیا لطافت ہے, ہوا کے مقابلے میں کچھ بھی لطافت نہیں ہے, مگر پھر بھی بہرحال بسکٹ کے مقابلے میں لطافت ہے. اس میں گھس جانے کی عادت ہے, پانی میں صلاحیت کرنے کی عادت ہے, جذب کرنے کی عادت ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے. تو حق تعالیٰ کی حق تعالیٰ تو براہ البرا ہے, وہ تو لطیف ہی لطیف ہے. وہ لطیف الخبیر, وہ تو لطیف ہیں. اب ہمیں یاد رکھنا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کرنے والے محیط ہیں. قرآن پاک میں ہے یہ سبق دیا گیا ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہیں, ساتھ ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ہوا رابعہم, تم میں سے تین آدمی کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ چوتھے ہوتے ہیں. ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم, تم میں سے کوئی پانچ آدمی بات نہیں کرتے مگر وہ چھٹے ہوتے ہیں. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانوا, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی تم رہو. الا ہوا معہم اینما کانوا, جہاں بھی ہو تم. ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه, تم کسی حالت میں نہیں ہوتے. قرآن پاک کی آیتیں ہیں, تم کسی حالت میں نہیں ہوتے اور کبھی تم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ اس کے علاوہ کوئی سا عمل کرتے. وما تكون, چاہے حالت میں ہوں چاہے عبادت میں ہوں چاہے کسی عمل میں ہوں, یہ تین چیزیں بیان کی گئیں. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه, مگر ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں جب تم اس میں ہوتے ہو. قرآن پاک کی آیت ہے, إلا كنا عليكم شهودا, مگر ہم موجود حاضر ہوتے ہیں چاہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں چاہے نماز پڑھ رہے ہوں اور چاہے کسی حالت میں ہوں, پاکی کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں جنابت کی حالت میں غصے کی حالت میں خوشی کی حالت میں موج کی حالت میں مستی کی کچھ کسی حالت میں. ولا تعملون من عمل, اور نہ کوئی تم کام کرتے, کوئی کھانے کا کام کرو جاب کا کام کرو آفس کا کام کرو باہر جانے کا کام کرو گروسری کا کام کرو پکانے کا کام کرو جھاڑو جھٹکے کا کام کرو لانڈی کا کام کرو پڑھانے کا کام کرو بیان کا کام کرو بولنے کا کرو کام سننے کا کرو کام کچھ بھی کرو. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا, مگر ہم موجود ہوتے ہیں شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اذ تفيضون فيه, اللہ پاک ساتھ ہوتے ہیں. وہ معكم اينما كنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں کہیں تم ہو, جہاں کہیں تم ہو, کہیں بھی رہو, اندھیرے میں اجالے میں خلوت میں جلوت میں مسجد میں بازار میں دوستوں میں دشمنوں میں, وہ تمہارے ساتھ. یہ صاف آیتیں ہیں, یعنی اس کے اندر کوئی دو مطلب نکلنے والی بات بھی نہیں ہے, کلیئر ہے ایک دم. معیت کہتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مضمون جگہ جگہ ہے, جگہ جگہ قرآن پاک میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ محیط بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہیں, تھوڑا سا اس سے اور آگے, محیط سے ذرا اوپر سات ہو گئے, سات سے ذرا اور اوپر, وہ قریب ہیں. قریب کا مضمون کتنی جگہ ہے قرآن پاک, جگہ جگہ بھرا, قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس مضمون سے. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں تو بتا دینا میں قریب ہوں, میں بالکل قریب ہوں. اب قریب 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 میں بہت فرق ہوتا ہے, یہاں سے شکاگو بھی قریب ہے, نیو یارک بھی قریب ہے, انگلینڈ بھی قریب ہے انڈیا کے مقابلے میں, پاکستان کے مقابلے میں. تو قریب قریب میں تو بہت فرق ہے, چاند بھی قریب ہے سورج کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ میں قریب ہوں, کیسا قریب ہوں, نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, نحن کیا ہے وہ, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, حبل الورید سے بھی زیادہ قریب. حبل الورید شاہ رگ, جو تمہاری جان کی رگ ہے جس پر تمہاری جان قائم ہے, اس سے زیادہ ہم قریب ہیں, قریب ہیں, اقرب ہیں, ساتھ ہے, محیط ہے, پھر دیکھتے بھی ہیں, پھر سنتے بھی ہیں, پھر جانتے بھی ہیں, علیم ہیں, سمیع ہیں, بصیر, وہ تو آئی. اللہ پاک جانتے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے بھی ہیں. پہلے زمانے میں مشائخین جو ہے نا بڑی ریاضت کراتے تھے اس مضمون کے بٹھانے پر, چونکہ یہ اگر بیٹھ گیا نا تو آدمی اپنی بات سے بھی محتاط ہو جائے گا, اپنے کام سے بھی محتاط ہو جائے گا, اپنے عمل سے بھی محتاط ہو جائے گا, اپنی مرضی میں ایسی کوئی بات داخل نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرے. میری مرضی ہے بلکہ میں فری نہیں ہو سکتا. اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سنتے ہیں, اللہ سنتے ہیں, اللہ ساتھ ہے, ان کی دی ہوئی چیز ہے, ان کی امانت میرے پاس ہے. تھوڑا سا تھو رہے سر, تو عشاء یہی پڑھنی پڑے گی. تھک تو نہیں گئے؟ چونکہ مجلس میں ایسا رہتا ہے کبھی لمبی چلے جاتی بہت, کبھی مختصر ہو جاتی, بھوک لگ رہی تو جلدی بھی ہو جاتی. ہم لوگ حضرت جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس, جو ہمارے پیر و مرشد ہیں, والد صاحب بھی ہمارے پیر ہیں, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بھی ہمارے پیر ہیں, سلسلے چشتیہ ہم ان سے سیکھے, سلسلے قادریہ ان سے سیکھے. مطلب سیکھنے کی کوشش کرے, سیکھے کیا, بیٹھے اس صحبت میں تھوڑا سا. تو ان کے پاس مجلس ہوتی تھی 9 بجے روزانہ, رات میں مجلس کے قائل نہیں تھے حضرت, کسی سے ملتے نہیں تھے, کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے رات کا. دن میں ان کا جاب ہی ہوا تھا, تو بھائی جیسے آپ جاب رات میں کرتے, کیا دن میں کرتے, تو انہوں بولتے تھے بھائی جاب کا ٹائم ہمارا یہ ہے, بولتے تھے. تو دن 9 بجے مجلس ہوتی تھی دن کے, اور کب تک ہوتی تھی معلوم, 1:30 بجے تک ہوتی تھی روزانہ, 10, 11, 12, 1, 1:30 بجے زمانہ نماز تھی اس زمانے میں. جس زمانے میں نماز 1:30 بجے ہو جاتی تھی, پھر 1 بجے چھوڑ دیتے تھے. 3-3.5 گھنٹے روزانہ مجلس ہوتی تھی. مجلس میں ایک خاص مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگ مل کے ساتھ بیٹھے بہت دیر, نیک لوگ مل کے ساتھ بیٹھیں, کسی نیک کی صحبت میں ہم ساتھ بیٹھیں بہت دیر, مستقل بیٹھنا, مستقل سننا, یہ ایک اپنی جگہ ایک کام ہے, مستقل ایک کام, ایک فائدہ ہوتا اس کا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس پر صبر فرمائیے, مطلب اپنے آپ کو روکے رکھیے. مع الذین یدعون ربهم, جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ, بالغدات والعشی, صبح اور شام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کے ساتھ میں بیٹھنے کا حکم فرمایا گیا قرآن پاک میں. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کو ضرورت نہیں تھی, صحابہ کو ضرورت تھی, کیونکہ یہ تربیت کا حصہ ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے, لمبا عرصے تک بیٹھیں گے, مسلسل بیٹھیں گے, کثیر الملازمت بولتے اس کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیت ہے نا حدیث میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس حدیث, انہوں وہ حدیث کو لیتے جو اپنے استاد کے پاس بہت بیٹھا ہو, اس کو کثیر الملازمت بولتے. چلتے چلتے راستے میں سے سن لیا, مسجد میں بیان ہو رہا تھا سن لیا, اس کے بعد آ کے سنا رہا, پتہ نہیں کیا بولے کیا سنا. کثیر الملازمت ہے نہیں, وہ دیکھتے تھے امام بخاری. یہ خاص امتیاز تھا ان کا کہ صحبت کتنے دنوں تک ساتھ رہا, اپنا شاگرد استاد کے ساتھ کتنے دنوں تک رہا, کتنی مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھا, کتنی طویل مدت تک بیٹھا, اس کا ایک خاص وہ ہوتا ہے. صحیح بات کو لیتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ بہت بیٹھتے تھے. اس نے ان میں انسباق کیا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ منتقل کیا. رنگ منتقل ہوتا ہے اس سے, صبغۃ اللہ جو ہے نا قرآن پاک میں, یہ سب قرآن میں چلتا ہے, ہمارے ذہن نہیں جاتے ادھر. جب ہم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تو پھر پتہ چل رہا ہے یہ تو ہے قرآن میں, کبھی ہمارا ذہن ہی نہیں گیا, کبھی ہمارا ذہن ہی نہیں گیا, ایسا ہوتا ہے. اللہ کے رنگ میں رنگو, صبغۃ اللہ. اور اللہ کا رنگ سے مراد یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ جیسے عیسائی لوگ جو ہے نا پہلے پیلے کلر میں ڈبا کے نکالتے تھے نا اپنے پاس, جیسے ہندو گیرو کے کلر میں ڈبا کے نکالتے نا, تو وہ تو رنگ ہوتا نہیں تھا اسلام میں. سب اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور کا رنگ ہے, اور حضور کے رنگ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے متصف ہونا ہے, آپ کے باطن سے منور ہونا ہے, آپ کو ابزرو کرنا ہے آپ کے اثرات کو. اس لیے بہت جتنے حضرت مولانا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں, جتنے بزرگان دین گزرے ہیں آپ کو سب کے واقعات میں ملے گا کہ ان کے پاس بڑی لمبی لمبی مجلسیں ہوتی تھیں, اور مریدین جو ہے نا برسوں ان کے پاس رہتے تھے, برس ہاں برس روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. جب تک شیخ اجازت نہیں دیا اس وقت تک شیخ کے پاس سے جاتے نہیں تھے, اور شیخ کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے, بس سیکھنے کے لیے ہی ہوتے تھے. بعض مرتبہ آپ جاب کر لیں وہاں پہ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ تو جاب میں ہوتے ہیں, پھر سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا, پھر آدمی کو کام لگا ہوا ہوتا ہے. نہیں, مشائقین کے پاس جو لوگ ٹھہرتے تھے وہ کچھ اور کام نہیں کرتے تھے, بس صحبت کے لیے, ایمان کامل کرنے کے لیے, تربیت حاصل کرنے کے لیے, تزکیہ کرنے کے لیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں صحابہ کرام ہوتے تھے صبح اور شام. تو اس طرح کے مضامین کو ذہن نشین کرنے کے لیے ان کا بار بار مذاکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اذکار, کچھ اشغال, کچھ مراقبے, کچھ مجاہدے, کچھ ریاضتیں لگاتے ہیں پھر مشائخین. یہ ساری چیزیں جو ہے نا علاج کے طور پر ہیں, تدبیر کے طور پر ہے. یہ بھی کرو تاکہ وہ ملکہ یادداشت ہو جائے, دھیان ایسا بند جائے کہ آدمی بات کرے, کھائے پیئے, کہیں جائے, کہیں آئے, پھرے چلے, وہ اس سے ظہور نہ ہو, بھولے نہیں وہ اس بات کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں, اللہ پاک میرے, اللہ صاحب مجھے میرے ساتھ ہیں, اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے محیط ہے, پوری کائنات کو محیط ہے. تو یہ جو مخلوق کا خالق کے ساتھ میں تعلق والا مضمون ہے, یہ میرا صرف اللہ کے ساتھ بلکہ نہیں رہتا ہے, پوری مخلوق, آسمان کی, زمین کی, چاند, سورج, ستارے, پوری مخلوق, جو بھی ما سوا اللہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ میں تعلق کیسا ہے, کیسے وہ وجود میں آئی, کیسے وہ قائم ہے, کیسے وہ باقی ہے، اپنے وجود میں بھی محتاج، اپنے باقی رہنے میں بھی محتاج. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، وہی قائم رکھنے والا ہے، قیوم وہی ہے. ہر چیز جو قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے سے قائم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، اس کے بعد اللہ سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، ایسا نہیں. میں اور آپ جو ہے اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ورنہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتے. ایک سیکنڈ بھی ہم اللہ کے قائم رکھے بغیر نہیں رہ سکتے، خود سے نہیں رہ سکتے، ختم ہی، ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا، ہم عدم میں چلے جائیں گے، پردے عدم میں چلے جائیں گے، رہ ہی نہیں سکتے ان کے موجود رکھنے، چونکہ وہی قیوم ہے، ان کے قائم رکھنے سے ہم قائم ہیں. تو اسے اندازہ کیجئے کہ کتنے ہم محتاج ہیں اللہ پاک کے، اور اللہ ہمارے اللہ کتنے غنی ہیں، اور اللہ غنی ہونے کے ساتھ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں. کیا ضرورت پڑی ان کو ہماری؟ کوئی وہ ہمارا قرضہ باقی نہیں ہے، کچھ اپن لے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم ان کے کچھ کام نہیں آتے، الٹے ہی کام کرتے رہتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ قیوم ہے. وہ احسان شناسی کا جذبہ، جتنی معرفت آئے گی اتنی احسان شناسی آئے گی. ارے بھائی کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے، کچھ تو انسانیت ہونا چاہیے، کچھ تو تمیز ہونا چاہیے. کہہ رہے کہ میرے لیے عبادت، میری عبادت کر، تو میں تیرے کو عبادت کے واسطے پیدا کرا، پھر نماز چھوڑ جا رہی ہے، کیسی بات ہوئی؟ اس کا ایک حق ہے، رائٹ ہے اللہ پاک کا، توحید ان کا حق ہے، عبادت ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. ان کے موجود کرنے سے موجود ہیں، ان کے باقی رکھنے سے باقی ہیں. اچھا صرف یہ کہ اب ہمارے ساتھ باقی رکھنے سے مراد ایک چیز کا تھوڑی باقی رکھنا ہے، کس کس اعتبار سے اللہ پاک نے ہم کو باقی رکھا ہوا ہے؟ سننے کا کام، دیکھنے کا کام، بولنے کا کام، سوچنے کا کام، اور جتنا اندرون کا نظام ہے اسے تو ہم واقف، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، بیٹھے ہوئے یہاں پہ بول رہے سن رہے، لیکن اندر جو مشنری چل رہی وہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ کیا کیا نظام ہے، گردہ کیا کیا کر رہا ہے، لیور کیا کیا کر رہا ہے، دینے والا تلی کیا کیا کر رہی ہے، پینکریاز کیا کیا کر رہا ہے، دل کیا کر رہا ہے، دماغ کیا کر رہا ہے، رگیں کیا کر رہی ہے، خون کیا کر رہا ہے، اندر کا ایک نظام ہے، پوری دنیا ہے یہاں سے. مطلب کوئی بڑے سے بڑی جو ہے نا مل وہ کام نہیں کر رہی جو یہ بیٹھ کے ہر آدمی کی جگہ یہ چیز ہو رہی ہے. بڑی مل میں اتنا بڑا کام نہیں ہوتا ہے جتنا یہاں ہوتا ہے، کیونکہ مل کے اندر خالی دبا کے اس کا آئل نکال دیتے ہیں، یہاں پہ آئل نہیں نکالتے، خالی آنکھ کی چیز آنکھ میں بھیجنے کا ہے، کان کی چیز کان میں بھیجنا ہے، زبان کی چیز زبان میں بھیجنا ہے، نہیں تو بولنے نہیں آتا. پھر کڈنی کی چیز کڈنی میں بھیجنا ہے، ہارٹ کی چیز ہارٹ میں بھیجنے کا ہے، برین کی چیز برین میں بھیجنے کا ہے. تھوڑا کھانا مت دو چار پانچ دن، نہ اس کو سنائی دیتا، نہ اس کو بولنے آتا، نہ اس کو دکھتا، نہ دماغ کام کرتا، نہ کچھ نہ کیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ کھانے کے بعد جو مشنری چلتی ہے وہ سب جگہ جا رہی نا، وہ انرجی پوری. کیا اللہ پاک کا نظام ہے. تو جتنا زیادہ ہم اس پر غور و فکر کرنے کے عادی ہوں گے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی احتیاج وہ کھلتی چلی جائے گی. ہم محتاج محض ہیں، پوری مخلوق محتاج ہے، اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، ہم سب کے سب فقیر ہیں. ہمارے پاس فقیر صرف وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو منگنے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے، ہیلپ ہیلپ بول کے کارٹ پکڑ لے کے، اٹھا پکڑ لے کے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے بزنس مین ہیں، جتنے انجینئرز ہیں، جتنے جاب کرنے والے ہیں، جتنے دینے والے پیسے والے ہیں، غریب ہیں، سب فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو، سب فقیر. کائنات پوری فقیروں سے بھری ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ ارے زمین والے تم کیا فقیر، آسمان والے بھی پورے فقیر ہیں. قرآن پاک میں ہے، یس الوہ من فی السماوات والارض، سب مانگتے ہیں اس سے جتنے آسمان میں ہیں، سب مانگتے ہیں، سب بھکاریاں ہیں. ان کو حق ہے بولنے کا، یہ انہی کو حق ہے، بس ہے اتنی بڑی بات بولنے کا حق صرف انہی کو ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا پن صرف میرا حق ہے، کسی کو سزاوار نہیں ہے میرے علاوہ. الکبریا اور ردا، یہ میری چادر ہے. اس لیے متکبر صرف اللہ کا نام ہے. انسان متکبر ہونا بہت بڑا عیب ہے، بڑا متکبر ہے. اللہ پاک متکبر ہے، چونکہ متکبر اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ اور کسی کا نہیں ہے رائٹ. وہ کبریا، اسی لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر وقت اللہ اکبر کی تعلیم اسلام میں موجود ہے. اذان ہو رہی ہے تو اللہ اکبر، اقامت ہو رہی ہے تو اللہ اکبر، امام صاحب اللہ اکبر، آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، قیام میں ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں ہیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. الکبریا اور ردائی بڑا پن میرا چادر ہے، کبریا جو ہے نا یہ میری چادر ہے. حق تعالیٰ کو حق ہے اس بات کا، اور کسی کو نہیں. ہم سب فقیر ہیں، آسمان کے پورے جبرائیل فقیر، میکائیل فقیر، اسرافیل فقیر، سب بھکاریاں ہیں. قرآن پاک کا یہ، اگر یہ چیزیں قرآن میں نہ ہوتی تو ہمیں پتا کیسے چلتا ہے کیا ہو رہا. بول کے سب فقیر. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی. اس لیے جیسے ہی توحید کا علم ہمیں ملے گا ویسے ہی عبادت متوجہ ہو جائے گی. نظریہ اور عقیدے کے ساتھ میں عمل کا لازم ملزوم جوڑ ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسے ہیں بلکہ معلوم ہوا تو پھر بندگی تو اگر فرض نہ بھی کرتے تو بھی کرنا تھا، کوئی انعام نہ ہوتا تو بھی پڑھنا ہی تھا. نماز پڑھنا ضروری ہے تم پر، چونکہ تم میرے بندے ہیں، پڑھنا تھا. کوئی ثواب نہیں ملے گا تو بھی پڑھنا ہی تھا. بھئی قانون کو، قانون پر عمل کرنے میں، رائٹ کو پورا کرنے میں کچھ پیسے نہیں ملا کرتے. اب آپ گرین لائٹ پہ جاتے ہیں اور ریڈ لائٹ کے اوپر اپنی گاڑی کو روکتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے کیا؟ اس پہ کوئی پیسہ نہیں ہوا کرتا. ہاں نہیں کریں گے تو جرمانہ ہوتا، لیکن کریں گے تو کچھ پیسہ ہوتا نہیں ملتا. نماز نہیں پڑھے تو جرمانہ سمجھ میں آتا، پڑھے تو ثواب سمجھ میں نہیں آتا. مگر بس مہربانی ہے ان کی، ارے پڑھو رے، اتنا دیتا ہوں رے، اتنا دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں. چھوٹے بچوں کو ایسا چاکلیٹ وکلیٹ بانٹتے رہتے رہو، مہربانی ہے. ان کا حق ہے یہ، توحید ان کا حق ہے، تقدیر ان کا حق ہے، تقدیر پر راضی رہنا، تفویض ان کا حق ہے، تسلیم ان کا حق ہے، یعنی جو وہ فیصلہ کرے اس کو قبول کرنا، یہ ان کا حق ہے. جو وہ فیصلہ کرے گا مطلب وہ کبھی خوشی کے فیصلے آتے ہیں ان کی طرف سے، کبھی اپنے تکلیف کے آ جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے انعام فرما دیا، کوئی طبیعت خوش ہو گئی تو بھی مہربانی ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو گئی، صدمہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ہم آپ کی تقدیر پہ راضی ہیں. لا نقول الا ما یرضا به ربنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، آپ فرمایا کہ اللہ پاک جس سے راضی ہوں گے وہی ہماری زبان سے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکل سکتا. ارے ہم ہی ملے تھے کیا تمہارے کو؟ کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں حرکتیں، باتیں نکل جاتی ہیں زبان سے، بہت بڑے حالات خراب ہیں، بہت پریشانی ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے میرے کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کون سے گناہ کی سزا ہے بول رہا ہے، اس کی بیوقوفی دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اور ہے بھی تو کون سا ہے جس کی سزا ہے؟ صبح سے شام تک تو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. کون سے گناہ، اگر تیری گناہ کی سزا ملی تو رہتا ہی نہیں تو. قرآن پاک میں ہے نا، ولو یاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اگر میں لوگوں سے ان کی غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دوں تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، ایک بھی زمین کے اوپر زندہ نہیں رہے گا. یہ اللہ پاک نے فرمایا. بس یہ کہ وہ تقدیری حالات جو ہوتے ہیں، تکوینی حالات کہتے ہیں ان کو، امتحان کے لیے سیٹ اپ ہے وہ، الگ ہر ایک کے ساتھ ہے. کچھ خوشیوں والے حالات، کچھ تکلیفوں والے حالات. چاہے آپ امریکہ میں رہو، چاہے انڈیا میں رہو، پاکستان میں رہو، کہیں بھی رہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ آ گئے تو اب صدمہ نہیں ہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں اپنے انڈیا پاکستان کے لوگ آ کے وہاں گئے تو جنت میں چلے جاتے بولتے، کیسا بھی کر کے یار میرے کو بھی ویزا لگا دے بولتا ہوں. وہاں گئے تو بس آرام ہے شاید، یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ وہاں والے کتنے سکون میں ہیں. کہیں رہو، تکوین کے اعتبار سے دو قسم کے حالات، مرد ہو یا عورت ہو، نیک ہو یا بد ہو، غریب ہو کیا امیر ہو، کسی ملک میں رہے، کسی علاقے میں رہے، طے ہے کہ کچھ خوشیاں ملیں گی، کچھ صدمے ملیں گے. کیونکہ خوشیوں کے ذریعے سے شکر کا امتحان ہے، صدموں کے ذریعے سے صبر کا امتحان ہے. اور شکر اور صبر دونوں ایمان کی صفات ہیں، اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ معتبر ہوتا ہے. ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے کہ ایمان کی صفت تیرے میں کتنی ہے، اس کے اعتبار سے جزا ملنے والی ہے، اس کے اعتبار سے جنت ملنے والی ہے، اس کے اعتبار سے جنت کا درجہ ملنے والا ہے، تو اس کے واسطے کچھ خوشیوں کے حالات اور کچھ صدمے کے حالات ہر ایک کے لیے طے ہے، کوئی ہو. آپ کتنے بھی نیک ہو جاؤ یہ نہیں بول سکتے آپ کہ آپ کو تکلیف والے حالات نہیں آئیں گے. بعض لوگ جو ہے نا نیک اس وجہ سے ہوتے کہ وہ تکلیف کے حالات سے نکلنا چاہتے. ایک صاحب داڑھی رکھے، ان کو کوئی بولا کہ تم رکھ لو تمہارے حالات صحیح ہو جاتے، بولے بہت دن تک بےچارا رہا، اس کے بعد پھر بھی جاب نہیں لگا، یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا، ایک دن داڑھی کاٹ کے اللہ میں بولا یہ لے لو تمہاری، فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بولے. کچھ لوگ نماز شروع کر دیتے، بہت دن تک نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہو گئے، کیا ہوا کتنے دن سے نماز پڑھوں کچھ ہو رہا ہی نہیں. نیک بن جاتے یہ ہوتے ہیں. تکوینی جو حالات ہیں اس کا تعلق نیک بننے یا برے ہونے سے نہیں ہوتا. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ نیک بننے سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس رحمت کے برکات میں یہ دنیوی تکلیفیں بھی دور ہو جاتی بعض مرتبہ، لیکن یہ مست نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دور ہوگی ہی ہوگی، یہ ضروری نہیں. پیغمبروں کو تو سب سے زیادہ تکلیفیں پیش آئیں، ان سے زیادہ نیک کوئی تھا ہی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پیغمبروں سے زیادہ تکلیف پیش آئی، ان سے زیادہ کوئی نیک تھا ہی نہیں. اولیاء اللہ کو کتنی تکلیفیں پیش آتی، اتنے زیادہ کوئی نیک تھا ہی نہیں. یہ چیز الگ ہے بالکل ہی. حق تعالی شانہ کا حق ہے یہ کہ تیری جان بھی میری بنائی ہوئی ہے، تیرا جسم بھی میرا ہی بنا ہوا ہے، تیرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ میری ہیں، لہذا اس میں میرا تصرف چلے گا، جو میں چاہوں گا وہ ہوں گا. جیسے تو زمین خریدتا ہے تو جو تو چاہتا وہ کر لیتا اس میں، اور مکان بناتا ہے تو مکان کے ڈیزائننگ کے اندر اور مکان کے باتھ روم اور جناب ڈائننگ ہال اور جناب لیونگ روم اور جناب والا بیڈ روم وغیرہ وغیرہ تو اپنے حساب سے بناتا ہے. زمین کو کوئی اعتراض تھوڑی ہوتا ہے، اس حق تھوڑی زمین کو بولنے کا، صاحب آپ ہمارے کو جو ہے نا استنجا کے واسطے کہیں کوئی جگہ بنا دی، نہیں بول سکتے. ایسے ہی بندے کو یہ حق نہیں ہے، کسی مخلوق کو یہ حق نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرے صاحب؟ کچھ تکلیف کے حالات آئیں گے، کچھ خوشی کے حالات آئیں گے، چاہے کہیں رہو آپ، چاہے کتنے ہی پیسے کما لو آپ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ جو حالات کا ڈفرنس ہے تو الگ تمہارے کو رکھا ہوں، یہ تمہاری آزمائی امتحان کے لیے ہے، اور یہ امتحان صبر کا اور شکر کا ہے. اور صبر اور شکر کے امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کے اندر شکر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی خدا کا کوئی حکم نہیں ٹوٹنا، اور مصیبتوں میں امتحان یہ ہوتا ہے، صبر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی خدا کا کوئی حکم نہیں ٹوٹنا. خدا کا حکم پورا ہوا یا ٹوٹا یہ امتحان ہوتا ہے، تکلیفوں کے والے حالات سے بھی اور نعمتوں والے حالات سے بھی. اسی کا مطلب شکر ہے، اسی کا مطلب صبر ہے. یہ اللہ پاک کا حق ہے. یہ بات اس پہ چلی کہ جیسے توحید ان کا حق ہے، توکل ان کا حق ہے، اور جناب والا عبادت ان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا ان کا حق ہے، یعنی ان کے رائٹس ہیں یہ، اور ان کے فیصلے پر راضی رہنا حق ہے ان کا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہے کہ رونا آیا تو رو سکتے، تکلیف پہنچی تو ہاں ہو کر سکتے، لیکن شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے، اعتراض نہیں کر سکتے اللہ پر. نہیں رونے کو نہیں فرمایا گیا، نہیں رو، جتنا رونا آتا رو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ ہے کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے. آپ کی کوئی مصلحت ہوگی آپ جانتے ہیں، ہم راضی ہیں آپ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، مختصرا بات عرض کرتا ہوں، آٹھ تو بجے آتے کیسا بھی، دو چار منٹ اور سے. ایک عجیب بات ذہن میں آئی، وہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر دونوں حالتیں آدمی کی انجوائبل ہو جاتی ہیں، مزہ لیتا آدمی اس میں، دونوں میں مزہ لینے کی کیفیت اس میں آ جاتی ہے. تکلیف میں بھی اس کو مزہ آتا ہے، نعمت میں بھی مزہ آتا ہے، عقل کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر تکلیف آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں یہ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ تکلیف میں میرے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور وہ انہوں کون ہیں؟ وہ میرے اللہ ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے زیادہ. تو اگر ان کو یہ میری حالت پسند ہے تو میرے کو یہی حالت پسند ہے, دوسری حالت پسند نہیں ہے. یہ کیفیت ڈیولپ ہوتی. مطلب یہ ہے کہ اگر بھوک آ جاتی تھی صحابہ کو تو ان کو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا, بھوکی پسند ہوتی تھی, بھوک میں مزہ لیتے تھے, وہ بھوک میں مزہ لیتے تھے. بیماری میں ان کو تندرستی پسند نہیں ہوتی تھی, بیماری پسند ہوتی تھی, کیونکہ اللہ پاک بیمار دیکھنا چاہ رہا. تو تمہارے کو جتنا آپ میرے کو جیسا دیکھنا چاہ رہے نا, میں ویسے ہی رہنا چاہ رہا ہوں, وہ کیفیت آتی تھی. یہ راز ہے حیات طیبہ کا, کہ جو نیک بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کو حیات طیبہ مزیدار زندگی دیتا ہوں. تو مزیدار زندگی سارے صحابہ کو حاصل تھی, حالانکہ کھانے پینے کی سہولت سب کو حاصل نہیں تھی, سب تندرست تھے, ایسی بات تھوڑی تھی, کسی کو کوئی بیماری نہیں تھی, ایسی بات تھوڑی تھی. سب حیات طیبہ سب کو تھی. تکلیف میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کو بندہ دیکھ کے تکلیف کو ہی پسند کرتا, اور صحابہ کے واقعات بھرے ہوئے ہیں ایسی باتوں سے, عورتوں کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ ان کو تکلیف پسند تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر آپ چاہو تو میں دعا کر دوں تاکہ یہ تکلیف چلی جائے. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, اس کو دعا مت کروا. حدیث ہے یہ, کیوں اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کو کہ اگر تم اس پر صبر کر لو گی تو اللہ راضی ہوں گے اور تمہیں جنت دے دیں گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو گی تو میں دعا کرتا ہوں چلی جائے گی. کہ نہیں نہیں نہیں, اس کو رہن دو, اس کو میرے کو تکلیف رہن دو. اور تکلیف بھی کیا تھی, مرگی کا دورہ پڑتا تھا. کہ لگے ایک بات کی دعا البتہ کر دیجئے. کہ کیا؟ کہ لگے جب یہ دورہ پڑا کرے تو مجھے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں, تو کپڑے ہٹ گئے بول کے جب مجھے معلوم ہو جاتا ہے تو بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے. آپ یہ دعا فرما دیجئے کہ جب یہ دورہ پڑا کرے تو کپڑے نہ ہٹا کریں. اس نے فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد زندگی میں کبھی ان کے کپڑے نہیں ہٹے. اور وہی حضور یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں یہ بیماری ختم کرا دیتا ہوں بول کے اللہ کہنے کے نہیں نہیں اس کو رہن دو, یہ تو چانس ہے. بیماری کو پھر وہ نعمت سمجھتے تھے, نعمت کو تو نعمت سمجھتے ہی تھے, ہر کوئی سمجھتا ہے. مگر صحابہ کو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت تھی, تعلق ویسا تھا, معرفت ویسی ہو گئی تھی نا. اب بتائیے کہ ابھی جن باتوں کا ہم نے مذاکرہ کیا, اگر مجھے اور آپ کو ایسی یاد ہو گئی یہ باتیں تو اللہ سے کتنی محبت ہوگی, کتنا عشق ہو جائے گا, کیسے چاہت اللہ پاک کی آ جائے گی دلوں میں. جب ایسی چاہت آ جائے گی تو ان کو جو چیز پسند ہے ہمیں وہ چیز پسند ہو جائے گی, اور ان کی طرف سے جو حالات آتے ہیں وہ گویا ان کی طرف سے ہمارے لیے آتے ہیں امتحان کے لیے, تو وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے. تو پھر اس میں آدمی وہی حالت اس کی پسندیدہ ہو جاتی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ گھر میں جب تنگی ہو جاتی تھی, فاقہ آ جاتا تھا, تو ان کو کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ یہ نبیوں کے گھروں میں ہوتا تھا, یا وہ صحابہ کے گھروں میں ہوتا تھا, یہ اولیاء اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب و پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے یہ حالت, بلکہ ایسا تربیت تھی ان کی. ایک مجذوب آئے حضرت خواجہ صاحب کے گھر میں ایسے ہی, تو خواجہ صاحب کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنے گھر کی تنگی کا ذکر کیا کہ گھر میں ذرا تنگی رہتی ہے, بچے پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے ایک تعویذ دے دی, اس کو آپ برتن کے اندر رکھ دو, کبھی بھی وہ برتن جو ہے خالی نہیں رہے گا روزی سے, کچھ نہ کچھ اس میں رہے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا. انہوں نے رکھ دیا, وہ خدا کے کرنے کچھ نہ کچھ غیب سے ایسا انتظام ہو جاتا تھا کہ ہمیشہ روٹی کا انتظام موجود, فاقے کی نوبت ہی نہیں آ رہی. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب میں نے بہت دن ہو گئے کہ دیکھا امی کبھی یہ نہیں بول رہی فاقہ آیا, مہمان آیا گھر میں, وہ سناتی بہت تھی کہ بزرگوں کے واقعات ایسے, صحابہ پیغمبروں کے واقعات ایسے, اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات ایسے, اب ہمارے گھر میں فاقہ کہیں کو نہیں آ رہا, پھر یہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہو گئے کیا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا کیا. حضرت خود فرماتے ہیں خواجہ صاحب کہ میں اس تشویش میں ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے امی سے ذکر کیا, امی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے ایک تعویذ دی اور کہا کہ اس کو برتن میں رکھ دینا. میں نے رکھ دیا ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے برتن میں سے وہ تعویذ نکال کے باہر پھینک دی. آئی نہیں رہا فاقہ, یہ تو محبوب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو اب ہم محبوب ہی نہیں رہیں گے. پھر محبت والی اس کیفیت میں بیماری بھی مرغوب، تندرستی بھی مرغوب، فقیری بھی مرغوب، امیری بھی مرغوب، عزت بھی مرغوب، ذلت بھی مرغوب. بتائیے اس سے زیادہ مزیدار زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کیا حال ہے بھائی دنیا کا؟ ارے کہنے لگے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میرا کیا حال پوچھتا ہے، میرا حال تو وہ ہے کہ ساری دنیا میرے مرضی پہ چل رہی ہوتی. ارے وہ کیسا؟ تو بولے ان کی مرضی میری مرضی ایک ہی تو ہے. میری مرضی الگ تھوڑی ہے، بولے ان کی مرضی میری مرضی ایک ہی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہی ہو رہا. بولے اثرات ہیں یہ اس توحید، جیسے یہ توحید حاصل ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، تعلق بنتا ہے، تو اس کے پھر یہ لازمی اثرات حالات تکوینی پر بھی اور حالات تشریعی پر بھی. حالات تکوینی کا مطلب ہوتا ہے غیر اختیاری جو حالات ہوتے ہیں، حالات تشریعی کا مطلب جائز ناجائز حلال حرام سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آدمی بندگی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. حق تعالیٰ شانو مجھے اور آپ کو سب کو اپنی معرفت نصیب فرما دے، محبت عطا فرما دے، اور اب تعالیٰ اپنی بندگی نصیب فرما دے. درود شریف پڑھو، درود اللہ. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے مولا اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ خلوت و جلوت کے اندھیرے اجالے کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ اپنا فضل خاص فرمائیے، اللہ آپ کی محبت سب سے زیادہ نصیب فرما دیجیے، اور آپ کا ڈر سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، اور اللہ آپ کی معرفت ہم کو عطا فرما دیجیے، اور اللہ آپ کی عظمت کا انکشاف ہمارے تحمل اور برداشت کے بقدر ہم پر فرما دیجیے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیجیے، حضور کی معرفت عطا فرما دیجیے. یا اللہ حضور کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے، اس کا شوق پیدا فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، فوافیت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور ہم کو متقیوں کا امام بنائیے. اے اللہ ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، اے اللہ ان کو بری صحبتوں بری عادتوں سے بچائیے، ہمیں بھی نیک صالح بنا دیجیے، بری عادتوں بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ نیک ماحول میں رہنے کی، نیک صحبتوں میں رہنے کی، بزرگوں کی صحبت ہمیں میسر فرمائیے. یا اللہ اپنے اولیاء کی صحبت ہمیں میسر فرمائیے. اے مولا کریم ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرمائیے. ہم کمزور ہیں، ہم بزرگوں کے حالات اپنے اوپر منطبق نہیں کر سکتے، پروردگار ہم تو عافیت ہی چاہتے ہیں، ہم تو نعمت ہی چاہتے ہیں، ہم تو ہر مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر مصیبت سے حفاظت فرمائیے، ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیے، مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، محیا اور ممات کے فتنے سے حفاظت فرمائیے. ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے گھر بار کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، ہمارے بچوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے. دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے سعادت ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ سعادت مند بنا دیجیے، شقاوت سے ہماری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ.